نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر رفیق اعلیٰ کی جانب, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ بک میں سے پڑھ لیجئے گا, امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں آج یہاں سے خلافت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب, چونکہ کافی چیزیں ہم کور کر چکے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بک سے ہی دیکھتے ہیں. پیج نمبر 370 ہے میرے پاس, خلافت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو. یہ ضرورت کب پیش آئی؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اسی دن, اسی کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے, یعنی 12 ربیع الاول کو ہی, کہ صحابہ کرام جمع ہوئے. اکثر ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو انصاری صحابہ تھے وہ ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے جس کا نام تھا سقیفہ بنو سعدہ, یہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا, ہم پڑھ ہی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں, اور آج بھی شیعہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو ہی ملنی چاہیے تھی خلافت اور وہ ہی اس کے حقدار تھے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں. چنانچہ وہ اور حضرت زبیر, نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کیا. باقی مہاجرین ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے ہو لیے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے. ان کے ساتھ ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے. وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی, اور انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا, یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں. اب یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ اسی دن یہ لوگ جس جگہ پہ جمع ہوا کرتے تھے, جس کو آپ کہیں کہ ایک میٹنگ پلیس ہوتی پہلے زمانے میں لوگوں کے, ہاں بہت بڑے بڑے ڈرائنگ رومز نہیں ہوتے تھے بلکہ کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ سب مرد مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کوئی بھی بات ہوتی تھی ڈسکس کر لیتے تھے, سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس جگہ سب جمع ہوتے ہیں. تو سقیفہ بنو سعدہ یہ ایک سمجھ لیں چھوٹا سا ایک باغ تھا جہاں پہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور آج بھی یہ موجود ہے مدینہ میں. جو لوگ عمرے وغیرہ حج کے لیے گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے پیچھے کی سائڈ پہ یہ چھوٹا سا ایک گارڈن سا ابھی بھی ہے. تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے تھے, اس دن بھی جمع ہوئے. ظاہر ہے اتنی بڑی بات ہوئی تھی اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس وقت انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کس کو اب اس کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے, کیا ہوگا اب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب کس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر ایک یہ بے چینی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ڈسکشن ہو رہی تھی. جب حضرت عمر کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ان سے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت بڑا مصروف ہوں, اس وقت میں اس کام میں ہوں. ظاہر ہے ابھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے ساتھ چلیں, اس وقت بہت ضروری کام ہے. تو وہ ان کے ساتھ ہو لیے, اور ساتھ کچھ اور بھی کبائر صحابہ میں سے بھی ساتھ ہو لیے. جن میں ابو عبیدہ بن جراح کا نام بھی آتا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت علی وغیرہ تو وہ اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل وغیرہ دینے میں اور ان چیزوں میں مصروف تھے. تو انصار وہاں پہ پہلے ہی جمع ہوئے میں, اور حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں وہ بیمار تھے اس وقت. اور آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں کون تھے؟ یہ حضرت سعد بن معاذ تو اوس کے سردار تھے, اور سعد بن عبادہ حضرت کے سردار تھے. اب ایک نیچرل سی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ہی خلیفہ بنیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ, اب یہ حضرت عمر اپنی زبان سے ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کے لوگ اور انصار اور بھی سب جمع تھے, اور ان ایک آدمی تھا جو چادر پہنے ہوئے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ سعد بن عبادہ ہیں, یہ یعنی بیمار ہیں. تو وہ ان کو بیماری میں ہی وہاں لے آئے تھے. اب جب وہ وہاں پہنچے تو انصار یہ کہنے لگے کہ انصار میں سے ہی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. اور اس میں حضرت سعد بن عبادہ نے بھی ایک لوگوں کو خطاب کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ بھائی ہم نے ساتھ دیا ہے, اور ہم نے ہم شروع کے مسلمان ہیں, اور ہم نے دین کا دفاع کیا ہے. اور پھر وہاں سے یہ لوگ آتے گئے یہاں پہ, ہم میں ملتے گئے. ظاہر ہے مہاجرین پھر بھی تعداد میں کم تھے, یہ جگہ تو بیسیکلی تو انصار کی تھی نا, مدینہ تو انہی کا تھا. تو انہوں نے ایک کافی بلیغ ایک تبلیغ کی ایک خطبہ دیا, اور اس کے اندر انہوں نے یہ جتلایا کہ خلافت کے حقدار انصار ہی ہیں. ابھی مہاجرین اتنی زیادہ اس چیز کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا, لیکن ظاہر ہے ایک ذہن کے اندر ہوتا بھی ہے کہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ خطاب کیا, اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کیا جواب دوں, اور اپنے ذہن کے اندر سوچے جا رہا ہوں کہ میں یہ ان کو جواب دوں گا, اس کے بعد یہ جواب دوں گا. تو کہتے ہیں جب وہ سب کچھ بات کہہ چکے تو میں کھڑے ہونے لگا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا, اور میں بیٹھ گیا یہ سوچ کے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, اور انہوں نے بھی ایک خطبہ دیا, انہوں نے بھی ایک بات کہی جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ انصار کی جماعت تم ایسے لوگ ہو کہ دین میں تمہاری فضیلت ہے, تمہارا مقام ہے اور مرتبہ ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اور اسلام میں تم نے سبقت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی نصرت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے, اور ان کو مہاجر بنا کر دوسرے لوگوں کو مہاجر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے. تو ہمارے ہاں تمہارا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے, لیکن یہ بھی بات ہے دوسری طرف کہ جو خلافت کے حقدار ہیں وہ تو مہاجرین ہی بنتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی ہیں, ان کے وارث بھی ہیں, اور عرب بھی پورا انہی کی خلافت کو تسلیم کرے گا, اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اب اس جب انہوں نے یہ فرمایا تو اس کے بعد کچھ باتیں ہونے لگی, لیکن دیکھیں ان کی کتنی حکمت تھی نا کہ انہوں نے جو تقریر کی اس میں انصار کی پہلے تعریف کی, اس کے بعد بات شروع کی, بات بیان کی. جو جتنی بھی احادیث انصار کی تعریف میں تھی نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی, یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیوں ایسے اور ایسے اور یہ, بلکہ بہت ہی حکمت کے ساتھ. اور یہ بھی فرمایا کہ اے سعد آپ بھی وہیں موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا جو امیر ہوگا وہ قریش میں سے ہی ہوگا. تو اب جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو اس کے بعد ابو عمر حباب بن منظر جو خزرجی تھے उन्होंने खड़े होके कहना शुरू कर दिया, अंसार की जमात अपनी बात पे कायम रहना, क्योंकि लोग तुम्हारे साहिबान तले हैं, कोई भी तुम्हारी मुखालफत करने की जुरत नहीं करेगा, तुम्हारी राय के ताबे होंगे दूसरे लोग, और तुम्हारे पास कसरत भी है, ताकत भी है, तजर्बा भी है, तुम बहादुर कौम हो, लोग तुम्हारे मुंतजर हैं कि तुम क्या करते हो, तो आपस में इख्तलाफ ना करना, वरना तुम्हारी राय में खलल पैदा हो जाएगा, तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा, तुम इस बात पे कायम रहना। ठीक है, एक अमीर हम में से हो जाए और एक अमीर तुम में से हो जाए। यानी अब उन्होंने क्या राय दे दी, एक ने राय दे दी कि अब ऐसा करते हैं कि एक अमीर आप और एक अमीर हमारा हो जाए। इस पे हजरत उमर खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया ये नामुमकिन है, दो तलवारें एक नियाम में जमा नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम अरब तो ये बात हरगिज पसंद नहीं करेंगे कि वो तुम्हें खलीफा बना ले, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अलावा किसी दूसरे कबीले से ताल्लुक रखते हो। हाँ अलबत्ता अरबों को इस कबीले की हुकूमत तकसीम करने में कोई तामुल नहीं होगा जिसमें नबूवत थी, और इस कबीले से उनके अमीर होने चाहिए। तो अगर यानी अरब किसी की अमारत कबूल करेंगे तो वो कुरैश में से होना चाहिए। तो अब जब ये बात हुई तो वहां पे ठीक है आवाजें ऊंची होने शुरू गई। हजरत हब्बाब बिन मुंजर ने फिर कहा, एक ऐसी बात कह दी जिससे एक तरह से झगड़े का सा अंदाज हो गया, इंतहाई शदीद अल्फाज बोले गए और बहुत बातें हुई। इतने में हजरत अबू नौमान बशीर बिन सालबा जो भी खजरजी थे वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि अंसार की जमात हमें ये लायक नहीं है कि हम इन खिदमात की बदौलत लोगों को पर दस्त दराजी करें जो हमने की है, जो हमने किया है वो तो हमने अल्लाह की खातिर किया। सुन लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से हैं और आपकी कौम इस खिलाफत की ज्यादा हकदार है। अल्लाह की कसम मुझे तो यही समझ आता है कि मैं इस मामले में इनसे कोई झगड़ा ना करूं, बस अल्लाह से डरो और इसमें इख्तलाफ ना करो। अब इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी हिकमत से काम लेते हुए उन्होंने हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा बिन जरा, आपको पता है ना हजरत अबू उबैदा भी जो है यानी वो इस उम्मत के अमीन, इनको लकब दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये दोनों ही अशरा मुबशरा में से है। तो इन दोनों को का हाथ पकड़ा और फरमाया कि मैंने इनको चुना है, इनमें से जिसको तुम चाहो चुन लो, यानी ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप इनमें से जिसको चाहे चुन लें। हजरत उमर कहते हैं कि जितनी बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने की थी उन सब में से ये वाली बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद आई, मैं इससे ज्यादा मर जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं खलीफा बन जाऊं उन लोगों का जिनमें अबू बकर सिद्दीक खुद मौजूद हो। यानी मैं कैसे बन सकता हूं खलीफा जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद है। तो कहते हैं, फिर कहते हैं मैं खड़ा हो गया और फिर इन्होंने खड़े होके कहा है कि आप हमें अपना हाथ दें। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अब देखिए शोर एक मचा हुआ है, आप सारे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया आप अपना हाथ दें। और उन्होंने जब अपना हाथ आगे किया तो ये फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं आपके हाथ के ऊपर बैत करता हूं और सबसे पहले मैं बैत करता हूं। अब इसके बाद जो जिनका मैंने आपको पहले बताया बशीर बिन साद, जिन्होंने अंसार में से कहा था कि नहीं आप झगड़ा ना करें, वो आगे बढ़े और उन्होंने भी बैत कर ली। जब औस ने देखा कि बशीर बिन साद जो हैं इन्होंने बैत कर ली है, तो और ये जो सारा मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम भी आगे होके बैत कर लेते हैं। आपस में उन्होंने मशवरा किया। इसी दौरान में उनके एक सरदार थे हुसैद बिन हुसैर, तो वो खड़े हुए और उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम अगर खजरजी एक दफा तुम्हारे खलीफा बन गए तो फिर उनके उनको तो तुम्हारे पर हमेशा के लिए फजीलत हो जाएगी, वो इसमें तुम्हें अपने साथ कभी शरीक नहीं करेंगे। यानी अगर अंसार में से खजरज का बंदा बन गया खलीफा तो फिर क्या होगा, तो हम तुमसे फजीलत ले जाएंगे, लिहाजा उठो और अबू बकर सिद्दीक की बैत कर लो। इस तरह वो भी बड़े आगे और उन्होंने भी बैत कर ली, यानी औस के लोगों ने भी बैत कर ली। تو سعد بن عبادہ پھر نہیں بن سکے, اور انہوں نے کوشش تو کی لیکن ظاہر ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس پہ وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے, لیکن اب وہ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے ظاہر ہے. جب انہوں نے بیعت کر لی تو اس کے بعد ہر طرف سے لوگ ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے کے لیے آنے لگے, حتیٰ کہ راستے تنگ پڑ گئے اور اسلم قبیلے کے تمام لوگوں نے بیعت کر لی. جب وہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے, جب میں نے اسلم قبیلے کو دیکھا تو مجھے نصرت کا یقین ہو گیا, یعنی پھر مجھے ہو گیا کہ نہیں اب ایسا ہوگا کہ یہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سب قبول کر لیں گے. اتنے زیادہ لوگ تھے کہ لوگوں کا ایک یعنی جوک در جوک آ رہے تھے. اس کے بعد لوگوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیا اور کچھ روز تک انہیں اسی حالت میں رہنے دیا گیا. پھر ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ وہ آئیں اور بیعت کریں, کیونکہ سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں تو پھر اب آپ کیوں نہیں کر رہے. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا, بس میں نے نہیں کرنی بیعت. وہ ضد میں آ گئے. تو یہ انہوں نے جواب دیا ان لوگوں کو جو حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ان کو بیعت کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے. کہنے لگے اللہ کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ سارے جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے تو میں بیعت نہیں کروں گا, حتیٰ کہ میں اپنے رب سے جا ملوں. لیکن اس کا کوئی فائدہ چونکہ نہیں ہوا, بعد میں انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی وہ نہیں پتا چلتا, مگر اس کا جو کہ نہ تو وہ کوئی تھریٹ تھے کسی کے لیے نہ کوئی تھے, تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. دوسری طرف حضرت علی کا جو معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. امام زہری نے لکھا ہے اس بات کو, اور حضرت علی بنو ہاشم اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تب انہوں نے ان کی بیعت کی, اور حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو اللہ نے انہیں مدینہ اور فدق میں مال غنیمت عطا کیا تھا اور جو خیبر کے خم سے بچا تھا وہ مانگنے کے لیے گئی تھی ابوبکر صدیق کے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی آپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وارث نہیں بنائے جاتے, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, یعنی پیغمبروں کی میراث ہوتی ہی نہیں ہے, تو میراث تقسیم کرنے کا کیا پھر رہ جاتا ہے. تو وہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی اور انہوں نے اس کے بعد ان سے بات نہیں کی. اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے خلافت کا حق ملنا چاہیے, اس لیے انہوں نے بیعت میں تاخیر کی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو آپ خود نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے, تو آپ نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. یہ ہمیں پتہ ہے نا, ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ بات کہ کتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کے اوپر اپنی طرف سے کوشش کی کہ میرے باپ کو یہ یعنی ان کو نہ کہا جائے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ نہیں وہ ہی پڑھائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت بخاری میں آتی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم کے والد بتلاتے ہیں کہ انہی دنوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگی, تو آپ نے اسے کہا پھر کسی وقت آنا. یہ سن کے وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اشارہ دے دیا تھا کہ وہی یعنی میرے بعد خلیفہ ہوں گے. اور شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں, وہ والی روایت لے کر آتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو دن قریب تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کہ میرے پاس کوئی چیز لے آؤ کہ میں تم لوگوں کو کوئی وصیت لکھ دوں. تو اس وقت وصیت لکھنے کے لیے جب آپ نے منگوائی کوئی چیز تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے اندر کچھ پسو پیش کیا. خاص طور پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بتا دی ہیں, اب کیا ضرورت ہے کوئی چیز لانے کی اور آپ کو ایک تکلیف میں ڈالنے کی. اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں لے کر آؤ, کچھ نے کہا کہ نہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی جانی چاہیے. اب اس کے اندر ایک شور شرابہ سا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہ چلے جاؤ سب لوگ میرے پاس. اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی بات لکھوانی تھی کیا کہ حضرت علی آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے. لیکن یہ بات جمعرات کے دن کی ہے. جمعرات کے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ منڈے کو, ٹھیک ہے. اور منڈے تک 4 دن تھے. ان 4 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ سکتے تھے, کسی کو کہہ سکتے تھے. آپ کے پاس اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی, آپ کے پاس حضرت علی خود بھی آئے ہیں, لیکن کیا آپ نے اس وقت بھی ان سے بھی نہیں فرمایا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو باتیں پہلے, جو خاص طور پہ علماء کہتے ہیں جو پہلے باتیں کہیں تھیں, یہی کہ وفود کے احترام کرنا اور میری قبر کو پیچھے نہ پوجنا اور اس طرح کی باتیں وہ لکھوانی تھی. مگر ایسی بات لکھوانی ہوتی یا اگر نہیں لکھی گئی ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر زور نہ دیتے؟ دین تو پورا مکمل ہو چکا, پھر کیا اتنی کوئی اہم بات تھی جو آپ نے چھوڑ دینی تھی؟ تو لیکن جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس ایک روایت کو پکڑ کر اور پھر اس کے اوپر بہت بحث کرتے ہیں اور کہتے نہیں حضرت علی ہی اس کے حقدار تھے, اور آج تک ان کا جھگڑا اس کے اوپر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اب جب بیعت ہو گئی تو پھر کیا ہوا تھا؟ اچھا پہلے ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اب آپ کو امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی کیونکہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر یہ سارے جمع ہوئے تھے, وہاں پہ پھر بحث و تکرار بھی ہوئی اور بڑی باتیں ہوئی. اور تو شروع سے ہی, حالانکہ یہ تو صحابہ کرام کا بھی دور ہے جو بہترین دور ہے, لیکن کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی ایک دم سرفیس کرنی شروع ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حضرت عمر کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو کس طرح سے شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد تو ایک یعنی فتنوں کا دروازہ تھا جو کھل گیا, اور وہ فتنے آج تک کبھی ختم نہیں ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انصار کی پہلے تعریف فرمائی, لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے, یعنی وہ مانیں گے ہی نہیں. عربوں نے نہیں ماننا, وہ صرف قریش میں ہی تسلیم کریں گے حکمرانی, یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں, نسب میں بھی افضل ہیں گھرانے میں بھی افضل ہیں, کہ وہ ظاہر کعبہ کے متولی تھے اور ان کی پہلے سے بہت عزت تھی قریش کی, پورے عرب میں تھی عزت. پھر انہوں نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں. اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے. اس پر بڑا شور ہوا, آوازیں بلند ہوئی اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا. چنانچہ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے کہا ہاتھ پھیلائیے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر نے اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی. تجہیز و تکفین اور تدفین. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس, علی, عباس کے دو صاحبزادگان یعنی ان کے بیٹے فضل اور قسم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس اور ان کے دونوں بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے, اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے. حضرت علی غسل دے رہے تھے اور اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا. دیکھیں انسان پھر انسان ہی ہوتا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو, چاہے کوئی ولی اللہ ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, لیکن موت کے بعد اس کی بے بسی دیکھیں. انسان بے بس ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی تھی, جبھی تو وہ غسل دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں بھی کسی سے غسل دلایا تھا اپنے آپ کو؟ اس سے کیا پتہ نہیں چلتا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر قبر کے اندر جا کے پھر زندہ ہو کے بیٹھ گئے, اور اب وہ زندہ ہیں اور وہاں پہ کھا پیر بھی رہے ہیں, اپنی بیویوں سے بھی ملتے ہیں اور ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہ وہ قبر سے ہاتھ نکل آیا اور کیا ہو گیا, اور پھر ہمیں ہاتھ نے ایسے بتایا, اور پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سارا کچھ, پتہ نہیں کیا 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 باتیں بنا لی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو. ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 دفعہ غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی, بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا. ابو طلحہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی. آپ نے وفات کدھر پائی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نا. تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی اسی جگہ پر, اب صحابہ میں یہ بھی ہوا کہ کہاں پہ آپ کو دفنایا جائے, اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ نبی جس جگہ پر ان کی روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ پہ ان کو دفنایا جاتا. تو آپ کے بستر کو اٹھایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کر دیا گیا. جب قبر کھودنے کا ارادہ کیا گیا تھا نا, مدینہ میں 2 آدمی تھے جو قبر کھودتے, کہ ابو عبیدہ بن جراح تھے جو مکہ والوں کے لیے قبر کھودتے تھے, اور طلحہ, ابو طلحہ جو ہے آپ نے نام سنا ہوا, ابو طلحہ انصاری, ام سلیم کے جو ہسبینڈ ہیں, جو کہ اہل مدینہ کے لیے لحد بناتے تھے. تو بس ابو طلحہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد تیار کیا. وہ پتہ ہے نا قبروں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک تو جیسے جس کو ہم بغلی قبر کہتے ہیں, لحد کہتے ہیں, اور ایک نیچے بس ایک گڑا کھود کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک ایل شیپڈ ہوتی ہے, جو ایل ہوتا ہے جیسے سائیڈ میں جو ہوتی ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے, اور آگے پتھر یا یہ ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر باقی کو بھر دیا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ لحد ظاہر ہے زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد ہی بنائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دی گئی تھی. ہماری جانیں قربان ہوں ہمارے نبی پہ. یہ وہی چادر تھی جسے آپ پہنا کرتے تھے. زمین گیلی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا. انہوں نے آپ کے سر کی طرف سے شروع کیا, آپ کی قبر پر سرخ اور سفید کنکریاں ڈال دی گئیں, اور آپ کی قبر مبارک زمین سے صرف ایک بالشت بلند تھی. صرف ایک بالشت. یہ جو اب ہم آج اتنی اونچی قبریں کر دیتے ہیں, اس طرح کے طریقے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یعنی ایک بالشت کتنی ہوتی ہے, آپ اپنے ہاتھ کو کھول کے دیکھیں, بس اتنی سی, یعنی ذرا سی ابری ہوئی, ذرا سی ماؤنٹڈ, اور نہ اس کو پکا کیا گیا, نہ اس کو کچھ اس کے اوپر اور کچھ ایسی چیزیں کی گئی. دیکھیں اب یہ اس سے نہیں ہمیں پتا چلتا کہ قبریں کیسی ہونی چاہیے. جب دنیا کے سب سے بہترین انسان کی قبر ایسی ہے, تو پھر اور کسی کے کیا ہے کہ اس کی سنگ مرمر کی قبریں بنائی جائیں اور ایسی بنائی جائیں. اور آپ کی چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا. 10-10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے. کوئی امام نہیں تھا. اسے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی امامت نہیں کسی کی نے کی, بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق گئے, اور انہوں نے کہا السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے بھی کچھ افراد تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی سلام بھیجا جیسے انہوں نے کہا تھا. پھر انہوں نے صفیں باندھ دی, لیکن ان میں سے کسی نے امامت نہیں کرائی. بس ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پہلی صف میں تھے. تو یہ بھی آتا ہے ایک بدایہ و نہایہ میں کہ اس وقت پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کہا, حضرت ابو بکر صدیق نے, کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی آپ نے اس کو پہنچا دیا, آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی, آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کر دیا, اس کے کلمات مکمل ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ذات پر ایمان لائے جس کا کوئی شریک نہیں. اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لائے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں اور وہ ہمیں پہچان سکیں. آپ مومنوں کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے, ہم ایمان کا نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کے بدلے کوئی قیمت چاہتے ہیں. سبحان اللہ, لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے, پھر وہ نکلا ہے دوسرے لوگ اندر چلے گئے, اس طرح سے ہوتا رہا. تو آپ کا خاندان, پھر مہاجرین, پھر انصار, پھر بچے, پھر عورتیں, پھر سب نے جا کے اسی طرح پڑھی, اور یہ پڑھنے میں ہی سارا ٹیوزڈے کا دن پورا اس میں نکل گیا. آپ کو پتہ ہے نا کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, منڈے کو, ٹھیک ہے, دوپہر کے وقت. تو اس کے بعد پھر یہ ٹیوزڈے کا سارا دن اس میں گزر گیا, اور منڈے اور ٹیوزڈے کی درمیانی رات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا, اور دفنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. تو یہ حجرہ کتنا بڑا تھا, ایک کمرہ ہوتا تھا, کوئی بڑے بڑے گھر نہیں تھے, جس کا علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس کا سائز کتنا تھا, 3x3.5 meters, جس کو 10x12 feet, 10x12 feet. آپ اپنے کمروں میں سے ضرور دیکھیے گا کہ کون سا آپ کے گھر کا کمرہ 10x12 feet کا ہے. سب سے چھوٹا کمرہ جو ہوگا نا میرے خیال وہ ہوگا, اسی کے اندر ان کا بستر, اسی کے اندر ان کے سامان کھانے پینے یا جو بھی چیزیں, یا چکی وغیرہ. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چکی تھی حضرت عائشہ کے پاس, کیونکہ جب وہ عفق کا واقعہ آتا ہے نا, تو وہ لونڈی نے جو گواہی دی تھی تو کیا کہا تھا کہ کبھی آٹا گوندتی ہیں تو وہیں پہ چھوڑ دیتی ہیں, تو اور کوئی برتن وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی وہیں تھے. تو کچن بھی وہی تھا, بیڈ روم بھی وہی تھا, ڈرائنگ روم بھی وہی تھا, کیا کہتے سٹنگ ایریا سب کچھ وہی تھا. اور اس سے آپ سوچ لیں کہ ایک کمرہ ہے, اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے. اب وہ کتنا چھوٹا کمرہ تھا, ظاہر ہے اس کے اندر اور جو بھی چیزیں ہوں گی, کوئی ہتھیار یا کوئی مشک وغیرہ, جو لیدر بیگز ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے, وہ بھی وہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انتہائی سادہ تھی. یعنی آپ کا بستر کیا تھا, بستر کے اندر یعنی اوپر جو بھی اس کے میٹیریل بچھایا جاتا تھا, اس کے اندر جو تھا جیسے میٹرس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے, کوئی اون یا فوم ڈالا ہوتا ہے, تو کھجور کی چھال ڈالی جاتی تھی بس. اور جو کمرے کی چھت تھی وہ بھی کھجور کی چھالوں سے ایک چھپر سا بنایا ہوا تھا, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسا میٹیریل ہے یہ تو پانی کو بھی نہیں روکتا, اگر بارش ہو تو بارش سے بھی ٹپکے گا. ظاہر ہے کوئی سالڈ میٹیریل کی تو نہیں تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. آج تو جو مسجدوں کے پیچھے کوارٹر وغیرہ دیے جاتے ہیں امام وغیرہ کو یا وہ بھی اس سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, اگر کبھی آپ نے دیکھے ہو, اور اپنے گھروں میں بھی دیکھیے گا 10x12 feet, 10x12 feet کا کون سا کمرہ ہے, ضرور ہی آپ نے دیکھنا, اور پھر دیکھیے گا کہ اس کمرے میں گزارا کرنا. آج تو ہمارے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تب بھی گھروں کے اندر دل نہیں لگتا عورتوں کا, کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں جائیں تو دل گھبراتا ہے. عورت کو عدت گزارنا مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم عدت کیسے گزارے, گھر کے اندر ہی رہیں 4 months 10 days, یہ تو ہم سے نہیں ہوتا, کہتے ہیں دل گھبراتا ہے. اور ان کے گھر دیکھیں کیسے تھے, سبحان اللہ. یہ ایک کمرہ, اور آگے ایسے نہیں کہ کوئی صحن ہے بڑے, چھوٹی سی آگے جگہ, اس کے اندر دروازہ, جو باہر کا دروازہ جس کو کہہ لیں, تاکہ ایک پردہ رہے, ورنہ ایک دم سے کمرے کے اندر ہی کھلتا ہو. اگر وہ کمرہ ہی جو ہے وہ گھر ہے, بس اس کے آگے باہر نکل کے آگے دروازہ ہے. کبھی اگر آپ کو اتفاق ہو مدینہ جائیں تو وہاں پہ میوزیم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے لے کر جائے, تو ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ کس طرح وہ ماڈلز انہوں نے رکھے ہوئے, کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا. یہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انہا کا حجرہ تھا, یہیں سے ڈائریکٹ ایکسیس تھی مسجد میں, یعنی یہاں سے ایک دروازہ مسجد کی طرف بھی جاتا تھا. اس کی دلیل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ اٹھا کے صحابہ کو دیکھا تھا نا آپ نے آخری ایام میں, تو
خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بس آخری دفعہ تھی، اس کے بعد جو پردہ گرا پھر کبھی نہیں اٹھا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجرے سے ہی تھا. تو اور ان کے باتھ رومس کا کیا واقعہ تھا، باتھ روم تو تھے نہیں گھروں کے اندر، ایک یوٹینسل سا رکھ، ایک پیالہ سا رکھ دیا جاتا تھا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، وہ یوز ہو جاتا تھا، اور دوسرے کام کے لیے وہ لوگ دو تین دن بعد، یعنی جب ایسی حاجت ہوتی تھی تو یعنی آبادی سے نکل کے تو ٹوائلٹ یوز کر کے آتے تھے، کیونکہ ایک کھانا اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ روز ٹوائلٹ یوز کریں. سبحان اللہ. اس کے بعد نہ شرم آتی جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں چین نہیں ہے کسی پل کے، اب یہ چیز ایسی اب وہ ویسی ہونی چاہیے. دیکھو ہمارے نبی جو تمام انسانوں سے زیادہ افضل تھے، ان کا گھر کیسا تھا، ان کی چیزیں کیسی تھیں. اور جب ایک دفعہ ان کا بستر دوہرا کر دیا گیا تھا تو فرمایا کہ پھر بستر نہ دوہرا کرو. اور جب حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ پڑ گئے ہیں تو رونے لگے تھے کہ کیسر کس طرح، کہاں اتنی اتنی بادشاہتوں کے مالک ہیں اور آپ ایسے بستر پہ سوتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ابھی تک عمر، ابھی تک تم دھوکے میں ہو، میرا اس دنیا سے کیا کام ہے، میں تو یہاں پہ مسافر کی طرح ہوں. واقعی ہم مسافروں کی طرح نہیں رہتے، ہم نے اپنا جی دنیا میں لگایا ہوا ہے، اسی لیے تو ہمیں جانے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے تو ہمیں چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. چاہے جی کتنے بھی بہانے کریں نا، بہانے ہیں یہ ہمارے، نہیں نہیں اصل میں ہمیں آگے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اس اپنے عمل سے، لیکن دل چاہتا اس لیے نہیں کہ یہاں پہ بہت سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، آگے تو کوئی سامان بھیجا نہیں، سارا سامان یہیں کے لیے. تو اتنے چھوٹے گھروں میں وہ رہ کے چلے گئے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب تقریباً ایک سینچری کے بعد نا، 90 ایئرس کے بعد، ولید بن عبد الملک جو خلیفہ تھا، اس نے یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرے تھے نا، مسجد کی ایکسپینشن کے بہانے اس نے کہا کہ نہیں یہ سارے حجرے گرا دیے جائیں گے، جتنے حجرے ہیں یہ گرا دیے جائیں. تو سعید بن مسیب جو تھے وہ تابعی تھے، سبحان اللہ، وہ جس دن یہ گرائے جا رہے تھے نا حجرے، اس دن مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ایک رونا دھونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر گرائے جا رہے. ظاہر ہے لوگ تو نہیں چاہتے تھے نا. تو سعید بن مسیب جو تھے نا بہت روئے، فرمایا کاش ان گھروں کو محفوظ کر لیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ دو جہاں کا سردار اور خزانے جس کے ہاتھ میں تھے، جس کے اشارے پر احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، وہ کیسے گھروں میں زندگی گزار کے چلا گیا. سبحان اللہ. برتن تو ان کے ایسے تھے نہیں کہ کوئی بہت لمبے چوڑے برتنوں کا سلسلہ ہو، کھانے پینے کا سلسلہ ہو، 3 دن تک مسلسل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا کھایا نہیں تھا، کوئی 3 دن ایسے نہیں تھے جو یعنی کنٹینیوسلی 3 دن ہو جس میں آپ نے ریگولرلی کھانا کھایا ہو. کبھی شام کو کھایا تو صبح نہیں کھایا، صبح کھایا تو شام کو نہیں کھایا، جو کی روٹی اور تیل کی تلچھٹ میں روٹی لگا کے کھا لیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے زندگی کے آخری دنوں میں گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور ایسے گھروں میں زندگی گزار گئے. اللہ اکبر. کوئی رمک بھی ہمارے اندر ان کی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب لوگوں نے بیعت کر لی نا تو پھر وہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اتنا خوبصورت ایک خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اتنا جامع، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے لیکن میں چاہتی ضرور ہوں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرمایا لوگوں، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یعنی میں اس لیے نہیں تمہارا حکمران بنا کہ میں تم سے بہتر ہوں. اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا. سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے. تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے ہاں قوی ہے،
हत्ता के इसका हक उसे दिला दो, और तुम में से जो कवि है वो मेरे नजदीक कमजोर है, हत्ता के मैं इससे हक ले लूं। इंशाल्लाह तुम में से कोई भी जिहाद तर्क ना करे, क्योंकि जो कौम उसे छोड़ देती है अल्लाह ताला उस पर जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर देता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तुम मेरी इताअत करना, और अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो फिर तुम मेरी इताअत ना करना, तुम पर लाजिम नहीं है मेरी इताअत करना। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। देखे ये था उनका खुतबा, सुभान अल्लाह। और इसके बाद बहुत बड़ी ये बात शुरू हुई, आगे जाने से पहले ये भी आपको मेंशन कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो लश्कर तैयार किया था, याद है आपको, लश्कर उसामा शाम की तरफ उसको भेजना था। तो जब हजरत बकर सिद्दीक अब खलीफा बने हैं तो एक फितना, बहुत बड़ा फितना एक खड़ा हो गया, फितना इर्तदाद, कि लोग मुर्तद होने शुरू गए, कबाइल मुर्तद होने शुरू गए। और ये था कि ये कोई हमला कर देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि इनके तो यानी अमीर इनके तो फौत हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहे नहीं, तो अब इस्लाम खत्म, बस छोड़ो अब इस्लाम को। तो ये जो लश्कर था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब जौफ के मुकाम पे पड़ाव इसने किया था तो उस वक्त इनको पता चला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, तो ये वहीं रुक गए थे, याद है आपको ये बात। फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अभी ये यानी अभी गया नहीं था। इन हालात में फिर अब क्या हो, अब लोग कहने लगे कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है इस लश्कर को तो भेजा था, लेकिन वो उस वक्त हालात अलग थे। अब अरब में लोग मुर्तद हो रहे हैं, निफाक जाहिर हो रहा है, यहूद और नसार की गर्दनें बुलंद होने लगी हैं, और मुसलमानों का ये आलम है कि इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, यानी अभी तो वो सेटल ही नहीं हो पा रहे। तो हमारे तो दुश्मन ज्यादा है और हम तो तादाद में कम है। तो लोगों ने कहा कि आप लश्कर उसामा जो है ये भी मुसलमानों की फौज है, आप इसको इस वक्त रवाना ना करें, इनको भेजना इस वक्त मुनासिब नहीं है, ये इस वक्त हमें सबसे ज्यादा तो यहीं पे जरूरत है ना जहां पे हम हैं। इन हालात में फिर अबूबकर सिद्दीक क्या करते हैं, एक तरफ लोग एतराज कर रहे हैं कि उसामा इतने छोटे हैं, अभी लेस देन 20 इनकी एज थी जब उसामा की, लेकिन आपको पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने महबूब थे। तो एक तो लोग कह रहे थे कि उनको क्यों अमीर बनाया, वो अभी इतने यंग है। दूसरी तरफ वो कह रहे थे अरब जो है वो मुर्तद हो गए, तो आप क्यों इस फौज को भेज रहे हैं उधर जबकि हमें यहां पे जरूरत है, यहां पे मदीना खतरे में, आप कह रहे हैं कि इनको भेजना चाहिए। अब अबू बकर सिद्दीक अपने आप से अहद करते हैं कि मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा, अल्लाह के रसूल की मुखालफत मैंने नहीं करनी। उन्होंने बड़ा सख्त जवाब उनको दिया, फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर सिद्दीक की जान है, अगर मुझे यकीन हो ना कि दरिंदे मुझ पे झपट पड़ेंगे तो मैं फिर भी उसामा के लश्कर उसको जरूर रवाना करूं, कहा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया था, अगर तमाम बस्तियों में मेरे सिवा कोई भी बाकी ना रहे तब भी मैं इसे जरूर रवाना करूंगा, यानी मैं अपने नबी का हुक्म माने बगैर नहीं रहूंगा। हजरत उसामा ने भी फिर अंसार ने जब मुतालबा किया था कि किसी बड़े आदमी को अमीर बनाए, ये क्या बात हुई कि इनको अमीर बनाया, तो हजरत उसामा ने हजरत उमर को उस वक्त जो खलीफा है अबू बकर सिद्दीक उनके पास भेजा कि आप ही जाके उनको कुछ कहें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से फरमाया था अगर कुत्ते और भेड़िए मुझ पर झपट पड़े तब भी मैं अल्लाह के रसूल के किए हुए फैसले को नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा अंसार ने मुझे कहा है कि मैं आप तक उनका पैगाम पहुंचा दूं कि वो आपसे दरख्वास्त करते हैं आप इनका अमीर किसी और को बना दें जो एज में उसामा से बड़ा हो। ये सुनकर हजरत बकर गुस्से से उछल पड़े, फरमाया इब्ने खत्ताब तेरी माँ तुझे गुम पाए, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमीर मुकरर किया है और तुम मुझे कहते हो कि मैं उसको हटा दूं। सुभान अल्लाह, ये थी उनकी अतात। तो हजरत उमर फिर वापस गए लश्कर उसामा के पास और उनको जाके कहा तुम्हारी माए तुम्हें गुम पाए, मुझे तुम्हारी वजह से खलीफा से इतनी खिफत उठानी पड़ी कि मतलब उन्होंने डांटा है। اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو جب روانہ کیا لشکر کو, تو لشکر کے ساتھ خود آئے. اس وقت حضرت اسامہ سواری پہ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ان کی سواری تھی لیکن ان کی سواری کو عبد الرحمن بن عوف چلا رہے تھے, لیکن خود پیدل چل رہے تھے. آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجنے لگے تھے گورنر بنا کے, تو آپ بھی ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جب آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد شاید تو میں تمہیں یہاں نہ ملوں, تو وہ واقعہ یاد کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہی بھیجا کرتے تھے. تو حضرت اسامہ نے کہا اس وقت کہ یا خلیفۃ رسول اللہ, اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے اتر جاتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو, میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں چلے اور غبار آلود ہو. سبحان اللہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ سے فرماتے ہیں, دیکھیے اسامہ کیا چھوٹے سے بچے ہیں, کہاں ابو بکر صدیق اور خلیفہ ہے, کہ اگر عمر کو میرے پاس رہنے دو تو بہتر ہوگا, کیونکہ حضرت عمر بھی اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یعنی شامل کیا ہوا تھا, اس لشکر کے سپاہی تھے اور ان کے امیر حضرت اسامہ کو بنایا ہوا تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نا انا اس کی ایگو کو ختم کرتی ہیں. اب انسان کہتا ہے یہ کل کا بچہ ہو کے, یا یہ میرے سے چھوٹا ہو کے, یا یہ تو میری کل اسٹوڈنٹ تھی, یہ میری تو کل ایسی تھی, یہ مجھے سکھائے گی کچھ, یہ مجھے ایسے کرے. یہ ہماری انائیں ہوتی ہیں. یہ انا مٹ جاتی ہے جس وقت کہ اس طرح کے مرحلے آتے ہیں. یہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو اپنی انا کا غلام ہے اور جو ہے کون ہے جو اپنی انا کو دبا دیتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ آپ میں سے کھڑا کر دیا جائے کسی کو کہ وہ اس کو ٹیچر بنا دیا جائے, آپ کہتے ہیں کل تک تو یہ ہماری جیسی تھی, آج یہ ہم سے اوپر ہوگی. اور کہاں یہ کہ اسامہ تو چھوٹے بچے تھے, کہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر ہے, وہ کہاں اسامہ ہے. ان کے سامنے پیدا ہوئے ہوئے, ان کی گودوں میں پلے ہوئے, ان اسامہ کو بنا دیا گیا. اسے پتا چلتا ہے ان کے اندر عاجزی تھی, ایگو نہیں تھا. ہم تو آج برداشت نہ کریں اگر کوئی کسی کو بھی ہمارے اوپر ایسے بنا دیا جائے. تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمر کو اگر میرے پاس چھوڑ جاؤ تو بہتر ہوگا, اگر اجازت دو تو. تو اجازت مانگ رہے ہیں حضرت اسامہ سے, کیونکہ وہ لشکر کے امیر وہی ہیں نا, تو انہوں نے اجازت دے دی تھی. پھر حضرت عمر پیچھے رہ گئے تھے. تو خیر یہ بہت بڑا فتنہ جو تھا یہ ارتداد کا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کھڑا ہوا تھا. اور کیسے کئیوں نے جھوٹے دعوے جو نبوت کے تھے وہ کرے تھے, اور اس میں مسلمہ آگے آگے تھا, آپ کو پتہ ہے. تو آگے پڑھتے ہیں خانہ نبوت, ازواج مطہرات. مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں. ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں, اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں. 2 یا 3 کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر تو حضرت ریحانہ کو بیوی کہا جائے تو پھر الگ بات ہے, اگر نہیں ان کو لونڈی ہی کہا جائے تو پھر 2 بنتی ہیں. نیچے ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ کتنی مشکلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چل رہی ہیں, جبکہ اتنا کچھ باہر چل رہا ہے تو گھروں کے اندر بھی ظاہر ہے جب ایک خاندان ہوتا ہے, ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو کوئی مسئلے مسائل بھی ہوں گے, کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہوں گے. کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے, کوئی بیمار ہو جاتی ہے, کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی ہو جاتا ہے, وہ بھی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی, جو ہماری مائیں ہیں, ٹھیک ہے, امہات المومنین کہلائی نا یہ, تو ہمارا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے, یہ ہماری مائیں ہیں. اور کون ایسا ہوگا جس کو اپنی ماں کا نام نہ پتا ہو. ایک ہماری ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا, ٹھیک ہے, ایک ہماری ماں ہے جن کو اللہ نے ہماری مائیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہمیں دیا نا, اگر اپنی ماں کے نام ہی نہ پتا ہو تو کیسا ہے. اب سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ, اور اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بک میں آپ کے جس آرڈر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمائے تھے اسی آرڈر میں انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مشکل نہیں ہوگی کہ پہلے کس سے ہوا, بعد میں کون آئی, اس کے بعد کون آئی.
نمبر وائز یہاں پہ دیا تھا. ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا, یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی تو ان کی عمر 40 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی اور آپ نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت خدیجہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے, بلکہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو مہینوں تک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن ایک دفعہ آئی اور انہوں نے دستک دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی دستک کی طرح ہے, تو اللہ کرے کہ خالہ ہو, خالہ ان کی بہن تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت محبوب بیوی تھی اور انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا, اور اس وقت ساتھ دیا جس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا. مکہ میں ان کو دفن کر دیا تھا گیا تھا اور بتائے شیب ابی طالب کے بعد پھر یہ بیمار ہی رہی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی, اور وہ غم کا سال کہلایا جس میں ان کی وفات ہوئی تھی. ہمارے نبی نے جہاں امت کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں ورنہ وہاں ان کی پرائیویٹ لائف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ بہت ڈسٹربنگ ہے, جو کہ کسی انسان کے لیے یعنی صرف ایک ہی وہ چیز کافی ہے. یعنی جیسے اگر کوئی عام آدمی ہو تو وہ یہ ایک غم کو ہی لے کر بیٹھ جائے اور ساری زندگی بس اسی کے ساتھ جیتا رہے, لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر دوبارہ کھڑا کرنا, ہمت پکڑنا اور اپنے مشن کو جاری رکھنا. چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہوں ہم سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کہ پھر کوئی دین کے لیے کام یا کچھ کرتے ہیں. ہمارا اپنا ہی غم اور ہمارا اپنا ہی مسئلہ اور پریشانی اتنی بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آئی نا, لیکن وہ کھڑے ہوئے نا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے, ان لوگوں کا یقین تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اور یہ بھی گزر جانی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ان کو ان کے اوپر ہوتا تھا, رشک آتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کے یعنی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی تعریف فرماتے تھے اور جن کے اتنا ذکر فرماتے تھے کہ وہ ان کو حسد آتا تھا ان کے اوپر, اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تعریف فرمائی. تو ان کے اوپر ظاہر رشک آئے گا دوسری بیویوں کو. جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر خویلہ بنت حکیم جو تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم کوئی بتاؤ کوئی عورت, تو کہنے لگی اگر آپ کسی بڑی عمر والی سے کرنا چاہتے ہیں تو سودا ہے اور اگر جوان سے کرنا چاہتے ہیں تو عائشہ ہے. تو انہوں نے ایک مشورے کے طور پہ دیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی چھوٹی عمر کی تھیں تو کیا, تو اگر اتنی چھوٹی عمر کی تھیں تو پھر یہ کیسے مشورہ دے رہی ہیں, کہ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ایک نارم ہو گئی تو پھر وہ بتا رہی ہیں. اور اس زمانے کے لوگوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے کر لی, کیونکہ وہاں پہ ایسا ہی تھا, لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی تھی عرب وغیرہ میں, یہ وہاں کے ان کے کلچر میں ایک ایسی بات نہیں تھی کوئی مسئلے کی, لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں اس ایج میں. تو اگر وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھی تو پھر وہ کیوں آگے سے کہتی ہیں کہ عائشہ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے ان دونوں سے ہی نکاح فرمایا تھا. ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ جو تھی یہ ذرا بڑی عمر کی تھی, تو یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی. دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی, پھر مکہ واپس آئے
हजरत सुकरान रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, यानी ये वो बीबी हैं जिन्होंने हिजरत भी फरमाई थी। उन्हें हिजरत करना उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी, और ये एक औरत के लिए सोचेंगे कितना मुश्किल है हिजरत करना, बिल्कुल नई जगह पे, नए एक माहौल के अंदर। तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा, हजरत आयशा दोनों की तरफ रिश्ता भेजा था। तो हजरत सौदा तकरीबन कहा जाता है कि 50 साल की थी उस वक्त, उन्होंने फिर कबूल कर लिया था। तो शवाल 10 नबूवत में, यानी हजरत खदीजा की वफात के कोई 1 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली थी। अरे इसलिए कि ये एक बड़ी उम्र की होंगी तो बच्चों की देखभाल भी कर सकेंगी, और घर को देख सकेंगी। ये ऐसी औरत थी कि जब ये इस्लाम लाई थी ना, तो इनके सारे खानदान ने इनको छोड़ दिया था, कोई इनका नहीं रह गया था। और फिर हस्बैंड भी फौत हो गए, तो अब इनके पास कोई भी नहीं था। और ये भी पता चलता है कि ये जरा भारी जिस्म की थी, इसलिए कि जब हम हजरतुल विदा की बात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे मुजदलिफा से जल्दी निकलने के वास्ते तो सारे लोग पूरी रात वहां गुजारते हैं, तो फजर के करीब वहां से निकलते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मुझे पहले जाने दिया जाए, क्योंकि बाद में हजूम हो जाएगा तो फिर रश के अंदर जाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये भारी थी तो आहिस्ता चलती थी, तो इनको इजाजत दे दी गई थी। और ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इनको तलाक देने का भी सोचा था, तो जब इन्होंने ये महसूस किया कि शायद आप मुझे छोड़ दें, तो ये कहने लगे कि मुझे कोई हसद नहीं है आपकी किसी भी बीवी से, और मैं बस ये चाहती हूं कि मैं आपके साथ हूं जन्नत में। इन्होंने फिर ये चॉइस दी थी कि मैं अपनी बारी आयशा को देती हूँ, तो आप बस मुझे तलाक ना दें। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रखा था, और इन्होंने, यानी कोई औरत ऐसा कर सकती है कि अगर उसको लगे कि उसका हस्बैंड उसको छोड़ रहा है तो वो नहीं चाहती। जैसे आज के वक्त में भी ऐसी औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है मुझे तलाक ना दो, मैं वैसे ही रहती रहूंगी, तो ठीक है तुम दूसरी बीवी के साथ जाके रह लो, लेकिन मुझे ना तलाक दो। तो इन्होंने भी अपनी बारी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी थी, बाद में, अभी की बात नहीं है, ये जब शादी हुई उसके बहुत बाद की। इनकी वफात मदीना में शव्वाल 54 हिजरी में हुई, और बकी गरकत में ही, या जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं, वहां पे ये दफनाई गई। अब वो पता है अक्सर आप बीबियों का यही पढ़ेंगे कि वो जन्नतुल बकी में दफनाई गई। तो वहां पे अगर आप जाए, अब तो उन्होंने औरतों के लिए बंद ही कर दिया है, तो अगर या किसी ने कभी देखा हो तो लाइन में सारी उम्महातुल मोमिनीन है, और कच्ची कब्रें बिल्कुल मट्टी की, ना कोई पता चल रहा है कि किसका नाम कहीं लिखा हो, ना पता चल रहा है कि क्या, बस कच्ची कब्रें हैं, ना कोई फैंसी ऊपर कुछ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। हम जिंदा भी रहते हैं दुनिया में तो तब भी लेविश, और मरते भी हैं तो अपनी कब्रों को भी लेविश बनाते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हजरत सौदा के 1 साल बाद शव्वाल 11 नबूवत में शादी की। नबूवत क्यों? क्योंकि अभी हिजरी नहीं ना कैलेंडर शुरू हुआ, इस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। फिर हिजरत के 7 महीने बाद शव्वाल 1 हिजरी में आपको रुखसत किया गया, इस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। आपने इनके अलावा किसी कंवारी औरत से शादी नहीं की। ये उम्मत की सबसे ज्यादा फकीह औरत है, यानी आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिवायतें औरतों में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने की है, बल्कि मर्द औरतों में अगर कह लें तो 2nd नंबर पे इनकी आती है रिवायत। और औरतों पर इनकी फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सुरीत की फजीलत है, यानी ये खास किस्म का शोरबा, तो इसमें एक खाना ये बनाते हैं अरब, तो बहुत ही इनकी डेलिकेसी है। और 17th रमजान 57 हिजरी को इनकी वफात हुई, और इन्हें भी बकी में दफन किया गया। आपको पता है कि ये जिस वक्त तक जिंदा नहीं तो वहीं पे कयाम इन्होंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इनके हुजरे में थी ना, तो ये भी वहीं पे होती थी, वहीं रहती थी। इसके बाद इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हो गई, तो आपको पता है उनको भी उसी हुजरे के अंदर दफनाया गया, तब भी ये वहीं रहती रही हैं। और इसके बाद फिर आप सोचें कि सब हजरत उमर जो थे, ان کا یعنی وفات کا وقت آیا جب وہ پتا ہے کہ وہ تو پہلے ان کو یعنی شہید کرنے کے لیے اسیسینیٹ ان کو کیا گیا تھا نا, جیسے قتل کرنے کے لیے اس غلام نے خنجر مارا تھا زہر والا. تو اس وقت جب بالکل اپنے آخری وقتوں میں تھے تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جا کے عائشہ سے پوچھو کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں وہاں دفنایا جاؤں. لیکن یہ نہ کہنا امیر المومنین نے کہا, کیونکہ اس وقت تو خلیفہ تھے. پوچھنا عمر نے اجازت مانگی ہے. جب وہ گئے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے فرمایا تھا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, اور کوئی اور بھی میرے سے سوال کرتا تو میں نہ دیتی, لیکن چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو میں انکار نہیں کروں گی. تو پھر حضرت عمر بھی وہاں دفنائے گئے. جب حضرت عمر کو وہاں دفنایا گیا تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اجرے کے اندر رہی. کین یو بلیو اٹ؟ وہاں پہ بس انہوں نے ایک پردہ پھر ڈال دیا تھا. سبحان اللہ, اب حضرت عمر جو آ گئے تو ایک پردہ ڈال دیا تھا. لیکن سبحان اللہ, وہ کیسی عورتیں تھیں, کیسی عورتیں تھیں. ایک یعنی 10x12 کے کمرے کے اندر آپ سوچ لیں کہ 3 قبریں بنی ہوئی ہیں اور وہ وہیں ہیں. 57 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی وصیت یہ کی تھی کہ مجھے دوسری بیبیوں کے ساتھ بقیع میں ہی دفنایا جائے. اللہ اکبر. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کی شادی پہ, صرف ایک سوال ہے. دیکھیں اب کے وقت کے اندر بڑی یعنی عشق محبت کی یہ داستانیں, یہ فلمیں, یہ ڈرامے اور یہ وہ موویز بناتے ہیں ایسی کہ جی چاہے 14 سال کی لڑکی ہے اس کا کسی محبت ہو گئی تو پورا زمانہ جو ہے نا وہ ظالم ہو گیا کہ ان کے خلاف ہو گیا, اور سارے اس میں یعنی اس کے ہیرو ہیرو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ یہ ان کو بھائی حق ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جب وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کی شادی ہونی چاہیے. ایک سوال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا کہ میری شادی کیوں ان کے ساتھ ہو گئی, میرے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتی تھی. بلکہ جس وقت وہ آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے علیحدگی کر کے الگ بیٹھ گئے تھے, اور آپ نے آ کے پوچھا بھی تھا کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, اگر رہنا ہے تو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا. تو کس نے چوز کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا؟ آپ نے فرمایا تھا جاؤ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. فرمایا مجھے نہیں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت. اب تب تو بڑی ہو گئی تھی نا, تو کس نے ان کو روکا تھا؟ ان کو نہیں اعتراض, ان کے والدین کو نہیں اعتراض, ان کے شوہر کو نہیں اعتراض, اور آج کے لوگ بیٹھ کے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پہ شادی کیوں ہوئی تھی. یہ نہیں سمجھ آتی بات. نہیں پھر آپ کو اعتراض کا کس نے حق دیا؟ آپ کی تو یہاں پہ 12-14 سال کی بچی کا بھی حق کیا کہ وہ جس کے ساتھ مرضی چلی جائے, جس کے ساتھ مرضی عشق محبتیں کرتی رہے, لیکن اس کے اوپر اعتراض ہے کہ انہوں نے شادی کیوں کی؟ تو ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ان کی ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت اس سعادت کو پا سکتی ہے جو ان کے پاس سعادت ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گی؟ ہاں کیا کبھی اس سے بڑی سعادت مل سکتی ہے کسی عورت کو؟ اور یہ اعتراضات کر رہے ہیں, کس نے حق دیا؟ آج ہمارے ہاں محاورے بھی ہیں, میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی, یہ ہمارے ہاں محاورے بولے جاتے ہیں نا, تو یہ وہاں پہ فٹ نہیں آتے. پھر جب وہ راضی ہیں, وہ اس پہ خوش ہیں, تو پھر اور کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ان آل ہی میرے لیے ہوں بس, اور یہ اعتراضات کرنے والے بیٹھے ہیں آج. اگر تفسا کا پڑھ کے پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں, ٹائم بھی اوور ہو گیا. ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے عقد میں تھی, یعنی ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی, اور بہت ینگ ایج میں ان کی بھی شادی ہوئی تھی, کوئی 11-12 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی بھی تھی, اور یہ بھی اس وقت بہت ینگ تھی کہ جب یہ بیوہ ہو گئی. انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا ان کے ہسبینڈ کو جو بعد میں پھوٹ پڑا, اور اس کی وجہ سے بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں وہ انتقال کر گئے تھے. یعنی ان کے شوہر جب انتقال کر گئے تو ان کے لیے بہت شاکنگ تھا, اس لیے کہ ینگ بھی تھیں, اور ایک ینگ بچی کے لیے یہ بہت سہنا مشکل تھا. और उस वक्त हजरत उमर, जब इनकी इद्दत खत्म हुई थी, तो हजरत उमर बहुत इनके लिए कंसर्न थे कि इनके कहीं शादी हो जाए, तो वो गए थे हजरत उस्मान के पास और उनसे पूछा था कि आप हफ्सा के बारे में क्या कहते हैं ना, तो वो खामोश रहे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा का जिक्र उनके सामने किया हुआ था, तो वो खामोश रहे। फिर हजरत उमर जो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, उनसे पूछा कि आप हफ्सा के बारे में क्या कहते हैं, और ये भी एक एक डिसेंट वे था पूछने का कि यानी मैं अपनी बेटी के साथ अगर आप शादी कर लें तो, यानी अगर लड़की वाले भी जाके पूछ लें तो इसमें इस्लाम में कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे अपने यानी एक कल्चरल चीजें हैं कि लड़की वाले अगर कहेंगे तो बहुत बेइज्जती की बात है, लेकिन इस्लाम में इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जब उनसे भी पूछा तो उनके सामने भी एक बात हुई भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों असहाब से मशवरा किया हुआ था हजरत हफ्सा के बारे में, तो वो भी खामोश रहे। इसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, एक तरह से उनकी कह सकते शिकायत करने के, भाई मैंने उनसे ये कहा था और उन्होंने आगे से इस तरह से मुझे कोई जवाब नहीं दिए और खामोश हो गए और ऐसे ही। तो आपने फरमाया हफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर मिलेगा और उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी मिलेगी। हजरत उस्मान भी इस वक्त जो थे बदर में, आपको पता है ना हजरत रुकैया की भाई इंतकाल हो गया हुआ था, तो वो भी यानी अभी बगैर बीवी के थे। तो अब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज भी नहीं खोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज बयान करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंटरेस्टेड है। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा होता तो फिर मैं खुद कर लेता उनसे निकाह। यानी ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई खराबी थी, बल्कि असल बात यह है कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि एक इंटरेस्ट जाहिर किया था इस वजह से। और हजरत हफ्जा ऐसी थी कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि हफ्जा मेरे मुकाबले की थी तमाम बीवियों में, क्योंकि ये भी एक सहाबी की बेटी है और हफ्जा की तबीयत में भी है जैसे हजरत उमर की तबीयत थी जरा थोड़ी जलाल वाली, इसी तरह ये भी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात में आता है कि एक तलाक भी इनको एक दफा दे दी थी, लेकिन फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि आप इनको वापस ले लें क्योंकि ये रोजे बहुत रखती हैं और बहुत नमाजें पढ़ती हैं और ये जन्नत में आपकी बीवी होंगी। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया। इससे पता चलता है कि ठीक है मियां बीवी में कभी झगड़ा भी हो सकता है, मगर आदमी को देखना चाहिए कि अगर उसकी बीवी में नेकी है, पारसाई है, तकवा है, तो इसको सामने रखना चाहिए। लेकिन हजरत हफ्जा इनकी नेकी जो थी इसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं आप इनको वापस लें। सुभान अल्लाह, आज वो वक्त है कि बाज आदमी किसी की अपनी बीवी की नेकी देख के उसको तलाक दे देते, ये बहुत ही दीन में जा रही है इसलिए इसको मैं नहीं इसके साथ रह सकता, तो वो इस काबिल ही नहीं होते फिर कि उनको एक नेक बीवी मिले। इसलिए तंग करते हैं कि तुम अल्लाह के हुक्मों को क्यों मानती हो, वो डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग। यहां पे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इससे मतलब ये चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बाकी चीजें ठीक है, कभी तबीयतें किसी की सख्त भी हो सकती हैं, किसी की जुबान सख्त भी हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती हैं। इनका भी झगड़ा होता रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक दफा हजरत उमर ने नहीं, उनकी बीवी ने उनको जवाब दिया तो हजरत उमर ने कहा कि भाई तुम ऐसे मुझे जवाब दे दिए, तो फरमाती कि आपने देखा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कैसे उनको जवाब देती हैं और कभी कभी पूरा पूरा दिन रूठी रहती हैं। तो हजरत उमर आए थे इनके पास, उनको कहा था कि तुम उनकी उसकी उसकी रीस ना करना, वो जो यानी उसकी नकल ना करना जो उनकी लाडली है यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और एक दफा आए थे तो देखा रो रही है बैठी, वो बोले अब लगता है तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो वल्लाह अगर उन्होंने तुम्हें तलाक दे दी ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और ये वो थी जो पढ़ी लिखी भी थी, शादी से पहले से पढ़ना लिखना जानती थी। और एक दफा हजरत शिफा जो थी उन इनको पढ़ा रही थी, यानी बाद में भी इसका मतलब शादी के बाद भी इन्होंने पढ़ना लिखना अपना जारी रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने फरमाया शिफा क्यों नहीं तुम हफ्सा को चींटी के कांटे का दम भी सिखा दो, इसका मतलब है कि दम करने में कोई शिर्क की बात नहीं होती, तो आपने फरमाया था कि इनको सिखा दो। और जब एक दफा हजरत उमर ने आके जब इनसे पूछा था कि मैंने सुना है कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी तेज भी बोल जाती है, तो कहने लगी हाँ ऐसा होता है। यानी कभी जुबान की थोड़ी वो कर लेती हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, सारी बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती हैं। एक वाक्य आता है कि एक दफ़ा ये सफ़र पे गई हुई थी, तो सवारी पे थी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला भी अपने ऊँट पे सवार थी, तो उन्होंने इनसे कहा कि चलो हम अपना अपना ऊँट बदल लेते हैं, यानी ये तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाती हूँ। अब दोनों ने बदल लिया। अब जब रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा वाले ऊँट की तरफ गए रात गुजारने के लिए, वहां पे देखा तो हजरत हफ्जा थी। अब हजरत आयशा को इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि अपना पैर जो था उन्होंने घास पे रख दिया। बोली कोई काश कोई बिच्छू आ जाए और मुझे काट जाए कि क्यों मैंने अपना ऊंट बदल ली। इतनी ज्यादा उनको मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत प्यारी प्यारी इनकी कई बातें आती हैं, लेकिन ये पढ़ी लिखी होने की इनकी बात ये बता दूं कि हजरत उमर का जब आखिरी वक्त आया था ना, तो ये उनके सरहाने बैठ के रो रही थी, तो हजरत उमर ने वो मुसहफ हजरत हफ्सा को दिया था जो अबूबकर सिद्दीक ने अपने दौर में बनवाया था, कुरान का मुसहफ ना, जो बाद में हजरत उस्मान ने भी लिया था, और उसी से ये फिर कॉपियां बनवाई थी जो कुरान की। तो सहाबा की गवाही के साथ उन्होंने इनको भिजवाया था, इसीलिए उस नुस्खे को फिर मुसहफ़े हफ्सा भी कहा जाता है। इनकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाबान 3 हिजरी में हुई थी। इन्होंने 60 साल की उम्र पाए, उम्र 60 साल मदीना में, बमुताबिक शाबान 45 हिजरी वफात पाई और बकी में ही दफन हुई थी। उमुल मोमिनी हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हिलालिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो बीवी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी ज़िंदगी में वफात पा गई थी। यानी आपकी ज़िंदगी में आपको पता है ना, हज़रत खदीजा वफात पाई थी और ये बीवी वफात पाई थी, और ये बहुत ही कम अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही थी, एक साल से भी कम, तो इसलिए इनका इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आती। ये पता है कि हज़रत उबैदा बिन हारिस के निकाह में थी जो बदर में शहीद हो गए थे। आपको पता है हज़रत उबैदा बिन हारिस कौन थे? मुबारजत के वक्त जब हजरत हमजा और हजरत अली गए थे तो तीसरे ये थे। तो इनके बाद रमजान 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली, और कहा जाता है कि वह हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के तहत थी। वो जंगे ओहद में शहीद हुए और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में इनसे शादी की थी। बार क्या दोनों रिवायात आती हैं, बाज जगह अब्दुल्ला बिन जहश से थी इनकी शादी हुई भी पहले, बाज जगह आता है नहीं, उबैदा बिन हारिस से हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के 8 महीने बाद या तकरीबन 3 महीने बाद रबीउल सानी 4 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और इन्हें बकी में दफन किया। अच्छा, एक लाइन शायद बीच में रह गई। इन्हें जाहलियत में उम्मुल मसाकीन कहा जाता था क्योंकि ये मिस्कीनों को खाना खिलाती थी। जब अभी इस्लाम नहीं आया था ना, तब भी इनको उम्मुल मसाकीन इसलिए कहा जाता था कि ये इतना ज्यादा यानी गरीबों का, यतीमों का इनका इतना ख्याल करती थी, इस कदर उनकी केयर करती थी कि उम्मुल मसाकीन इनका लकब पड़ गया था। ऐसी ये बीबी थी। तो यहां तक हम कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी हज़रत उम्मे सलमा की बात आती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बात है, फिर और भी बीबियों की है। वैसे तो इनको डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना जितना उसके साथ में जितनी जितना आपको बता सकती हूँ, फिर उतना फिर हो सकता है टॉपिक। कभी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह डिटेल में देख लेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته